السلام علیکم ناظرین، پروگرام علم و حکمت کے ساتھ زبیر احمد حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہت ساری صلاحیتوں سے نوازا ہے، ان صلاحیتوں میں ایک صلاحیت، ایک جبلت تجسس کی ہے۔ یہ تجسس ایک ایسی خاصیت ہے جس کی وجہ سے انسان کائنات کے اسرار و رموز کو ڈھونڈنے کی کوشش کرتا ہے، انہیں تلاش کرتا ہے، ان کی وجوہات جاننے کی کوشش کرتا ہے، اور اس کے ذریعے سے وہ بہت ساری نئی نئی جہتوں کا اور نئی نئی چیزوں کا انہیں ادراک بھی ہوتا ہے، وہ ایجادات بھی کرتا ہے۔ اس سارے پروسیس میں عقل کو بہت زیادہ دخل ہے۔ عقل، استدلال، دلائل، لاجک، وجوہات، یہ ساری وہ چیزیں ہیں جن کے ذریعے سے تحقیق اور تخلیق کے میدان کھلتے ہیں، اور انسان کائنات کے اندر بہت ساری چیزیں جو ہے وہ دریافت کرتا ہے، خواہ وہ سائنس اور ٹیکنالوجی سے متعلق ہوں، خواہ وہ ادب سے متعلق ہوں، فنون لطیفہ کی کوئی چیزیں ہوں، یا پھر اور دیگر شعبوں کے اندر مختلف چیزیں ہوں۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ یہ تخلیقی صلاحیت بالعموم کائنات میں انسانوں کو تو دی گئی ہیں، لیکن جو مسلمان قوم ہے وہ جب ہم دیکھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا تخلیقی انحطاط اور تحقیقی انحطاط یہاں پر موجود ہے، اور ہمیں معلوم نہیں ہو پا رہا کہ ایسا آخر کیوں ہو رہا ہے کہ ہم جب دیکھتے ہیں تو دوسری اقوام جو ہیں وہ تحقیق اور تخلیق کے میدان میں ہم سے آگے ہیں، بہت زیادہ آگے ہیں، اور کئی عشرے گزر گئے، ہم نے کوئی ایسی چیز نہ تو دنیا کو دی، نہ ایجاد کی، نہ دریافت کی، اس کی کیا وجوہات ہیں؟ آج ہم گفتگو کریں گے ہمارا تخلیقی اور تحقیقی انحطاط، اس کے اسباب کیا ہیں اور اس کا تدارک کیا ہے۔ میرے ساتھ مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے، بالخصوص تعلیمی شعبے سے تعلق رکھنے والے یہاں پر اساتذہ موجود ہیں، شرکاء موجود ہیں۔ ہم آپ سب کے شکر گزار ہیں، آپ نے وقت نکالا، اور اس کے ساتھ ساتھ جاوید احمد غامدی صاحب میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں۔ السلام علیکم جاوید صاحب۔
وعلیکم السلام۔
جاوید صاحب، کسی معاشرے میں تخلیقی اور تحقیقی کردار جو ادا کیا جاتا ہے اور جو قوم کے جو لوگ ہیں وہ آگے بڑھتے ہیں اور اس میدان میں اپنی کارکردگی پیش کرتے ہیں، کیا ایسی وجہ ہوتی ہے کہ وہ معاشرہ پورے کا پورا بالعموم جو ہے وہ انحطاط کا شکار ہو جاتا ہے؟ کس وجوہات کی بنا پر ایسا ہوتا ہے؟
معاشرے کا انحطاط کن وجوہ سے ہوتا ہے؟ اگر آپ دو لفظوں میں پوچھنا چاہیں تو وہ علم اور اخلاق کا انحطاط ہوتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ایک قانون قرآن مجید میں بیان کیا ہے کہ وہ قوموں کا انتخاب تو ابتلاء کے اصول پر کرتے ہیں، یعنی کسی قوم کو جس طرح فرد کا انتخاب کر کے نعمتیں دے دیتے ہیں، اسی طرح قوموں کو بھی دیتے ہیں، ان کو سرفرازی بھی عطا کرتے ہیں۔ اور بلکہ قرآن مجید کی ایک آیت سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ ایک لائن ہے، یعنی آپ یوں سمجھیے کہ جیسے قطار لگا دی گئی ہے کہ ایک کے بعد دوسری قوم اس اسٹیج پر نمودار ہوتی چلی جائے گی اور وہ اپنا کردار ادا کرے گی۔ لیکن انحطاط لازماً علم و اخلاق کی بنیاد پر ہوتا ہے، یعنی جہاں تک انتخاب کا تعلق ہے وہ تو ابتلاء کے اصول پر ہو جاتا ہے، ایک کو موقع دیا پھر دوسرے کو موقع دیا، جس طرح کے اس عالم میں اللہ تعالیٰ کا قانون کار فرما ہے۔ علم و اخلاق کا انحطاط کیسے ہوتا ہے؟ اس کے بہت اسباب ہیں، لیکن اگر آپ غور کر کے دیکھیں تو بنیادی طور پر تین چیزیں ہوتی ہیں۔ ایک یہ کہ آپ کا جو سیاسی نظم ہے، ظاہر ہے کہ سیاسی نظم کے بغیر آپ کسی معاشرے کا تصور نہیں کر سکتے، وہ قبیلے کی سطح پر ہے تب بھی وہ ایک سیاسی نظم ہے، اس سے آگے بڑھ کر ایک ریاست کی صورت اختیار کر گیا ہے تب بھی وہ ایک سیاسی نظم ہے، وہ سلطنت بن گیا ہے، جس طرح کہ آپ نے دیکھا کہ پچھلے 1500 سال میں بہت بڑی بڑی سلطنتیں قائم ہوئیں، بازنطینی، ساسانی، رومی اور اس طرح کی سلطنتیں۔ تو جو آپ کا سیاسی نظم ہے، وہ سیاسی نظم کیا عامۃ الناس میں کوئی زندگی پیدا کرتا ہے، کوئی روح پیدا کرتا ہے، ان کی صلاحیتوں کو نشو نما دیتا ہے، ان کے اندر آزادی رائے کو پروان چڑھاتا ہے، ان میں جو کچھ بھی پوٹینشیل موجود ہے اس کے اظہار کے مواقع پیدا کرتا ہے، یا ایک نوعیت کا استبداد ہے جو پوری سوسائٹی پر طاری کر دیا گیا ہے؟ تو یہ بڑی فیصلہ کن چیز ہو جاتی ہے۔ یعنی مجموعی حیثیت سے معاشرہ ایک آزاد معاشرہ ہے یا اس میں ملوکیت، آمریت، استبدادی نظم یہ اس طرح قائم کر دیا گیا ہے کہ انسانوں کے لیے اپنی صلاحیت کے لحاظ سے نشو نما پانا، آزادی کے ساتھ کوئی کام کرنا، جو نتائج نکل آئے ان نتائج کو بیان کرنا، یہ ممکن نہیں رہنے دیا گیا۔ دوسری چیز یہ ہوتی ہے کہ انسان کے اندر ایک فطری دائیہ ہے، یعنی جس طرح ریاست قائم کرنے کا دائیہ ہے، بالکل اسی طرح سے ایک فطری دائیہ انسان میں اپنی روحانی تربیت کا بھی ہے. یعنی روحانی تربیت کی اصطلاح کو اگر مستعار لے لیا جائے صوفیوں ہی سے تھوڑی دیر کے لیے، تو انسان میں اس کا ایک فطری دائیہ موجود ہے کہ وہ اپنے آپ کو اپنے اندر سے بہتر کرے، اپنے باطن کی تطہیر کرے. اس مقصد کے لیے بھی وہ یہ چاہتا ہے کہ اسے کوئی سہارا ملے. یہ معلوم ہے کہ موجودہ زمانے میں روحانی تربیت یا روحانی ارتفاع یہ تو کوئی ایسی قابل اعتنا چیزیں نہیں رہیں، لیکن بھارت ماہرین نفسیات کی ضرورت لوگوں کو پڑ گئی ہے. تو قدیم زمانے میں بھی اور ہماری اپنی تاریخ میں بھی لوگ اس مقصد کے لیے یہ چاہتے تھے کہ ان کو کوئی سہارا میسر آئے. اس کے لیے دو طرح کے نظام ہو سکتے ہیں. ایک یہ کہ آپ انسان کی تحلیل کے مواقع اسے فراہم کریں، اس کو اچھا ماحول فراہم کریں، اس کے لیے زندگی کے حقائق پر غور و فکر کے مواقع پیدا کریں. ایک دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اس کو پیری مریدی کے کسی نظام میں باندھ کر رکھ دیں. تو یہ جو دوسری چیز جس معاشرے میں پیدا ہو جائے گی، وہاں روحانی ارتفاع کے لیے بھی آپ یہ دیکھیں گے کہ آہستہ آہستہ انسان کے اندر قوت ایجاد ختم ہونا شروع ہو جاتی ہے، یعنی اس کا ایک لازمی نتیجہ یہ نکلتا ہے. اور تیسری چیز یہ ہے کہ انسان بہرحال مذہب پسند ہے، یعنی اپنی فطرت کے لحاظ سے انسان مذہبی انحراف پر پیدا نہیں کیا گیا، وہ بڑی مشکل سے اس سے انحراف کرتا ہے. وہ مذہب پسند ہے اپنی ذات میں، اپنی استاد میں. اب ظاہر ہے کہ اس مقصد کے لیے ہر آدمی دین کا عالم نہیں بن جاتا، خواہ وہ دین مسیحیت ہے، خواہ وہ بدھ مت ہے، یا وہ کوئی اور دین ہے، ہمارا دین ہے. تو یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر آدمی اس کا عالم ہو. سوال یہ ہے کہ جن علماء سے اس کو واسطہ پڑتا ہے، پادریوں سے واسطہ پڑتا ہے، مذہبی رہنماؤں سے واسطہ پڑتا ہے، پیشواؤں سے واسطہ پڑتا ہے، وہ کیا ذہن پیدا کرتے ہیں ان کے اندر؟ تقلید کا ذہن پیدا کرتے ہیں یا چیزوں پر غور کر کے نتیجہ خیز کرنے کا ذہن پیدا کرتے ہیں؟ تو یہ تین بنیادی چیزیں ہیں جو انسان کی اسی طرح ضرورت ہیں جیسے آپ کبھی کبھی سیاسی نعرے کے طور پر کہہ دیتے ہیں روٹی کپڑا اور مکان. تو یہ گویا انسان کے روحانی وجود کا روٹی کپڑا اور مکان ہے. یعنی اس کو ایک ایسا ماحول ملے سیاسی لحاظ سے جس میں استبداد نہ ہو، اس کو اس نوعیت کی روحانی تربیت کے مواقع ملے جس میں کوئی پیری مریدی کا نحاب نہ ہو، اور اس کو جب اہل علم سے واسطہ پڑے خاص طور پر مذہب کے معاملے میں تو وہ اس کو بلند کرنے والے ہوں، نہ کہ اپنی تقلید کرانے والے. آپ اگر غور کریں تو اقبال نے اس کو بالکل ایک مصرے میں باندھ دیا ہے، مسلمانوں کی حالت کا جائزہ لیتے ہوئے، اے کشتہ سلطانی و ملائی و پیری. یعنی مسلمانوں کے ساتھ کیا ہوا ہے؟ انہوں نے کہا کہ سلطانی ملائی اور پیری کے قتیل ہو کے رہ گئے. یعنی ایک لمبی مدت ہے، کوئی تھوڑی مدت نہیں. آپ اگر غور کریں بنو امیہ کے زمانے سے لے کے بنو عباس، پھر وہ فاطمی حکومت، پھر اس کے بعد عثمانی، استبدادی حکومتیں اپنی مرضی سے انتخاب کر لیتی ہیں کہ کچھ لوگوں کو انہیں اوپر اٹھانا ہے یا بڑھانا ہے، لیکن بحثیت مجموعی معاشرے کے اندر جو آگے بڑھنے کی طلب اور امنگ ہوتی ہے اس کا خاتمہ کر دیتی ہے. یہ اس کا ایک لازمی نتیجہ نکلتا ہے. اسی طرح پیری مریدی کا نظام، یعنی یہ اب تھوڑا کمزور ہونا شروع ہوا ہے، ورنہ میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ میں نے جب دیہاتی معاشرے میں آنکھ کھولی، شعور کی آنکھ کھولی، تو میں نے ہر طرف دیکھا کہ ایک پیر صاحب آ رہے ہیں، ایک پیر صاحب جا رہے ہیں. یعنی یہی صورتحال تھی کم و بیش. اور پھر یہ کہ اس وقت یہ مناسب نہیں کہ وہ آنا کیا تھا اور وہ جانا کیا تھا، اس پر تبصرہ کیا جائے، لیکن وہ ایک پوری داستان ہے اس کے اندر جو پوشیدہ ہوتی ہے. تو یہ کشتہ سلطانی و ملائی و پیری، یہ صورتحال ہے. اگر آپ غور کر کے دیکھیں تو جن قوموں کو اس وقت عروج حاصل ہوا ہے، انہوں نے سب سے پہلے یہ تینوں اسر و اغلال ختم کیے. یہ ٹوٹے ہیں تو اس کے بعد راستہ نکلا ہے. تو اگر آپ بھی ان کو توڑنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو ایسا نہیں ہے کہ کوئی یہاں پر اب ایسے لوگ پیدا ہونا شروع ہو گئے جن کے اندر کوئی قوت ایجاد نہیں ہے. میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ ابھی بھی آپ دیکھیں بہت سے لوگ ہیں جن کو مواقع ملتے ہیں، وہ اس دنیا میں چلے جاتے ہیں کہ جہاں ان کے لیے انکریجمنٹ یا حوصلہ افزائی کا ماحول ہوتا ہے، جہاں آزادی سے وہ اپنی رائے دے سکتے ہیں، تو ان کی پوری صلاحیتیں نمودار ہونا شروع ہو جاتی ہیں. وہ اسی معاشرے سے گئے ہوتے ہیں، وہ بڑے بڑے مناصب پر اپنی ذمہ داریاں ادا کر رہے ہوتے ہیں، بلکہ رہنمائی کے منصب پر پہنچ جاتے ہیں. تو صورتحال یہ نہیں ہے کہ یہاں افراد میں انحطاط آ گیا ہے، اصل میں بحثیت مجموعی پورے معاشرے کو استبداد، پیری بریدی اور تقلیدی ذہن نے بالکل ختم کر کے رکھ دیا.
اچھا جاوید صاحب، آپ نے یہ تین فیکٹر کی طرف اشارہ کیا، استبداد، پیری مریدی اور تقلیدی ذہن، آپ یہ نہیں سمجھتے کہ اس کے علاوہ ایک سہل پسندی بھی ہمارے اندر موجود ہے، اور ہم ایک سستی، کاہلی اور سہل پسندی کی وجہ سے ہم سمجھتے ہیں کہ جی فلاں شخص کوئی چیز ایجاد کر رہا ہے، فلاں شخص ایجاد کر رہا ہے، بس میں اسے استعمال کر رہا ہوں، تو مجھے سوچنے سمجھنے کی کیا ضرورت ہے؟ سہل پسندی بھی تو ایک بہت بڑا فیکٹر ہے جو بالخصوص ہمارے اندر موجود ہے،
یہ اس کے نتیجے میں پیدا ہو جاتی ہے،
آف شوٹ
یعنی جب آپ جب آپ کو ماحول نہیں ملا، آپ کو حوصلہ افزائی نہیں ملی، آپ کو حالات میں میسر نہیں آئے، آپ کو ہمیشہ ایک گھٹن میں ڈال دیا گیا ہے، تو اس کا ایک لازمی نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ آدمی اپنا ایک دائرہ مقرر کر لیتا ہے. میں آپ سے عرض کروں کہ جو ہماری دیہاتی زندگی ہے، پتہ نہیں مجھے کہ آپ کو اس کا موقع ملا یا نہیں، میں نے تو ایک عرصہ گزارا ہے اس میں، تو اس میں لوگ صبح دم اٹھتے تھے، اٹھ کے جا کے ہل چلایا، کوئی بیج بونا ہے وہ بو دیا، اس کے بعد آ کے کوئی دو ڈنگر ہوتے تھے ان کو چارہ ڈال دیا، بس یہ ختم ہو گیا معاملہ. حالات خراب ہونا شروع ہوئے، زمینیں کم ہونا شروع ہو گئیں، ظاہر ہے کہ پہلے دو چار دس پندرہ ایکڑ ہے تو خاندان ان کے اوپر پل رہا ہے، جب معلوم ہوا کہ اب آگے جو اولاد پیدا ہوئی ہے اس کو کچھ کرنا ہے تو وہ شہروں میں، تو ایک مصیبت ہوتی تھی جب وہ لوگ آتے تھے کہ اب تو چھ سات آٹھ گھنٹے کام کرنا پڑتا ہے. یعنی یہ انسان کو جو ماحول آپ دیتے ہیں، یہ ماحول اس کے اندر یہ زندگی پیدا کر دیتا ہے. آپ انسان کا اگر مطالعہ کریں، اس میں بہت سے علوم، جدید علوم ایسے وجود میں آ گئے ہیں جو آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ انسانی شخصیت کو اگر آپ چیلنج درپیش نہ کریں تو اس کے اندر آپ سے آپ غفلت اور سستی کا عنصر پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے. مسابقت، چیلنج، یہ ہے جو اصل میں آپ کو اٹھاتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ خطرے کے موقع کے اوپر ہماری کتنی حسیات ہیں جو بیدار ہو جاتی ہیں، جو عام حالات میں بالکل سوئی ہوئی ہوتی ہیں. تو کسی سوسائٹی کو اگر آپ چیلنج سے نکال دیں، یا آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سے معاشروں میں کوٹا سسٹم کا طریقہ اختیار کر لیا جاتا ہے، اچھا کسی نہ کسی قوم کو آپ نے اوپر اٹھانا ہے، بہت سے معاشروں میں خصوصی مراعات دی جاتی ہیں. اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ آپ کے اندر مسابقت سے آگے بڑھنے کے دائیات ختم ہو جاتے ہیں. اس سے کچھ وقتی نوعیت کے مفادات تو حاصل ہو جاتے ہیں، لیکن جو اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا مسابقت کا نظام ہے اس میں آپ پیچھے رہ جاتے ہیں. تو میرے نزدیک کی صورتحال یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مقدر میں لکھ دیا ہے کہ ہم کو سوئے ہی رہنا ہے، اس کے اسباب ہیں اور وہ اسباب ہم کو دور کرنے چاہیے. اتنی بات البتہ میں عرض کر دوں کہ جب ایک لمبے عرصے تک قومیں اس مرحلے سے گزرتی ہیں، تو جس طرح انسان کے معاملے میں اللہ تعالیٰ کا یہ قانون ہے کہ وہ پیدا ہوتا ہے، وہ کچھ لڑکپن کی عمر کو پہنچتا ہے، وہ کچھ جوان ہوتا ہے، پھر اس کے بعد ادھیڑ عمر پہنچتا ہے، پھر بوڑھا ہو جاتا ہے، قومیں بھی ان سب مراحل سے گزرتی ہیں. تو یہ جو اس وقت کی مسلمان قومیں ہیں، ان میں سے زیادہ تر اب کہولت سے بھی آگے کی عمر کو پہنچی ہوئی. یعنی یہ قوموں کے ساتھ بھی یہ معاملہ ہوتا ہے، اسباب اس کے بہت سے ہوتے ہیں، لیکن قومیں بھی ان سارے مراحل سے گزرتی ہیں. اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کے اندر سے اعلیٰ درجے کے افراد پیدا ہونا بند ہو جاتے ہیں. یہ بحثیت مجموعی ایک قوم کے مزاج میں یہ چیز آ جاتی ہے، اس کے علاج کی کوشش کرنی چاہیے. اور میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ جن معاشروں میں کچھ آزادی دی گئی اور کسی حد تک لوگوں کو پارٹیسپیٹ کرنے کا موقع ملا، یا اپنی بات کہنے کا موقع ملا، یا ایسے پلیٹ فارم ان کو میسر آئے، تو آپ دیکھیے خود مسلمان ملکوں میں ان کے ہاں حالات بہتر ہو گئے. میں مثال دوں گا آپ کو ترکی کی، ملائیشیا کی، مراکش کی، یعنی جہاں کچھ تھوڑا سا آپ نے کھولنے کی کوشش کی، تنیزیا
اسپیس ملتا ہے تو
پوری طرح نہیں،
صحیح
ہے نہیں، استبداد اسی طرح موجود ہے، پیری مریدی بھی موجود ہے، اسی طرح تقلید کا ذہن بھی موجود ہے، لیکن کچھ تھوڑا سا آپ نے سہارا دیا تو اس کے نتیجے میں یہ تو نہیں ہوا کہ یہ قومیں دنیا پر غلبہ پانے کے لیے نکل کھڑی ہوں. غلبے سے میری مراد سیاسی غلبہ نہیں ہے، علمی اور فکری غلبہ، لیکن کم سے کم اپنے پاؤں پر کھڑے ہونے کے قابل ہونا شروع ہو گئے.
ٹھیک،
اتنا تو آپ کر ہی سکتے ہیں.
جی جناب، آپ سنی لیتے ہیں کوشچن.
قرآن مجید کی آیت کا ایک ٹکڑا ہے، افلا تتفکرون. تو کیا ہمیں قرآن مجید کی طرف سے یہ ہدایت نہیں کی جا رہی کہ ہمیں لازماً وہ غور و فکر کرنا ہے، بلکہ اس میں یہ پوچھا گیا ہے کہ کیا آپ نہیں کرتے؟ یعنی کہ انڈرسٹوڈ ہے کہ ہم نے غور و فکر کرنا ہے. اور کیا ہماری عوام کو ان خواص میں جو مثلا قرآن مجید کا علم رکھتے ہیں، یہ بتانے میں کہ نماز اور روزہ تو بتا دیا کہ وہ بھی بڑا ضروری ہے، تو اس کے لیے کیا کمی نہیں رہ گئی کہ یہ بتانا ضروری تھا کہ غور و فکر کرنے میں؟
بڑی اہم بات کی طرف آپ نے توجہ دلائی. یعنی باقی تمام چیزیں اصل میں اس پر منحصر ہیں. اگر ہمارے ہاں صحیح فکر نہیں ہوگی تو صحیح عمل کیسے پیدا ہو جائے گا؟ ہو نہیں سکتا. صحیح فکر کے لیے یہ ضروری ہے کہ مجھ سے یا آپ سے کوئی چیز مل گئی، یہ کوئی بات نہیں ہے، وہ آپ کا اپنا عمل بنے، اور آپ کی اپنی دریافت بنے. اپنا عمل کوئی چیز کیسے بنتی ہے؟ وہ یہ کہ جب آپ اپنے مخاطب میں یہ چیز پیدا کرتے ہیں کہ آؤ غور کرتے ہیں, سوچتے ہیں, سمجھتے ہیں, دین ہے, فلسفہ ہے, فکر ہے, تاریخ ہے, یا اور کوئی بھی موضوع ہے, اس کا جائزہ لے کے دیکھتے ہیں, اس کے اندر اتر کر دیکھتے ہیں اس کی حقیقت کیا ہے. اگر آپ کے اساتذہ, آپ کے علماء یہ چیز پیدا کرتے ہیں تو اس سے اصل میں انسان کو وہ بنیاد فراہم ہوتی ہے جس سے اس کی شخصیت کی تعمیر کے کمل کھلتے ہیں. عمل اس کے بعد آتا ہے. ہمارے ہاں اس کے بالکل برعکس, یعنی الٹ صورتحال ہے. ہمارا دائی, ہمارا مبلغ, ہمارا عالم, ہمارے ہاں کا مفکر, ہمارا استاد, وہ اصل میں یہ چاہتا ہے کہ جو کچھ اس نے آپ کو دیا ہے بس آپ اس کو بے چونو چرا قبول کریں اور اس کے بعد اس پر مہر لگا دیں. اس میں غلطی کا کوئی امکان نہیں ہے. یہ جو رویہ ہے اس کے بعد سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت بالکل ختم ہونا شروع ہو جاتی ہے. یعنی بلکہ سوچنے اور سمجھنے کے عمل پر ایسا کفل لگتا ہے کہ کوئی دوسرا آدمی اگر اس کو کھولنے کی کوشش کرے تو معلوم ہوتا ہے کہ جا کے تھانے میں رپٹ لکھوائیے, غالباً کسی نے ڈاکہ ڈالنے کا فیصلہ کر لیا. تو آپ دیکھیے کہ ہمارے معاشرے میں کوئی آدمی اگر علم کا, تحقیق کا دروازہ کھولے, کوئی سوالات اٹھا دے, کوئی نئی بات کہہ دے, جو اس کے ساتھ ہوتا ہے یہ کوئی آسان معاملہ نہیں ہے کہ اس کے بعد وہ آدمی جیتے جی اپنے آپ کو کوئی سہارا دے سکے. ایسی صورتحال پیدا کر دی جاتی ہے کہ جس میں گویا پگڑی پونجی سب غائب, یہ معاملہ ہے. تو یہ آپ نے بڑی درست بات فرمائی ہے کہ فکر, غور, چیزوں کو دیکھنا, ان کو, ان پہ سوال پیدا کرنا, ان کے بارے میں یہ جاننے کی کوشش کرنا کہ ان کی بنیاد کیا ہے, یہ کیوں کہی جا رہی ہیں, آخر یہ بات ایسے ہے تو کہاں سے آئی ہے, اس کا ماخذ کیا ہے, کیا فی واقعی یہ بات جس طرح لوگوں نے سمجھی ہے ٹھیک ہے یا غلط ہے, بلکہ جو میں سمجھا ہوں اس کو بار بار کوشچن کرنا کہ کیا یہ ٹھیک ہے یا غلط ہے, یہ آپ کے آگے بڑھنے کی ناگزیر ضرورت ہے. اسی پر صحیح عمل کی بنیاد ہوتی ہے. اس کے لیے ہمارے ہاں لوگ ذہنی طور پر تیار نہیں ہوتے. یعنی ان کے ہاں اگر آپ ان سے پوچھیں کہ تحقیق کی کریں کسی بات پر, تو تحقیق کا مطلب ہے بے شمار حوالے جمع کر دینا. ہم اپنے طالب علمی کے زمانے میں ایک بزرگ ہوا کرتے تھے, ان کا نام لینا مناسب نہیں, دنیا سے رخصت ہو گئے, تو ان کے بارے میں یہ کہا کرتے تھے کہ ان کے نام میں نور کا لفظ آتا تھا, میں پورا نام نہیں بولنا چاہتا, تو ہم نے ان کا نام نور الحوالہ رکھ دیا تھا. یعنی وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کسی چیز پر غور کرنا, فکر کرنا, اس کا نتیجہ نکالنا, یہ یعنی ان کے مزاج کی چیز ہی نہیں تھی. آپ کسی چیز کے بارے میں بات کیجئے, وہ آپ کو 50 حوالے نکال دیں گے. ان میں تضاد ہے تو ہوا کرے, ان میں ایک بات آسمان کی ہے دوسری زمین کی ہے, تب بھی کوئی فرق نہیں پڑتا. آپ نے ان کو جمع کر دیا, اس کے بعد جو اصول ہیں وہ کیا ہیں؟ اصول یہ ہے کہ یہ دیکھا جائے کہ زیادہ تعداد کس نقطہ نظر کے ساتھ. گویا علم بھی,
اچھا
علم بھی جمہوری اصول پر طے ہو. درحالے کہ علم میں یہ کوئی چیز نہیں ہے. یعنی جمہوریت تو فصل نزاعات کی چیز ہے. سیاسی معاملات میں آپ کو فیصلہ کرنا ہوتا ہے, ظاہر ہے کوئی قانون بنانا ہے, کوئی ضابطہ بنانا ہے, کوئی قوم کے ساتھ معاملہ کرنا ہے, کوئی جنگ کرنی ہے, کوئی امن کا فیصلہ کرنا ہے, تو اس کے لیے جمہوریت کا اصول ہے. جمہوریت حق و باطل کو طے نہیں کرتی, جمہوریت علم کے فیصلے نہیں کرتی, جمہوریت فصل نزاعات کا ایک طریقہ ہے. کوئی 15 لوگ ہیں, انہوں نے مل کے گھر جلانا ہے, ان کے مابین اختلاف ہو گیا, اب کیا کیا جائے؟ تو اکثریت کی رائے فیصلہ کن مان لی جاتی ہے. یہ گویا فصل نزاع کا طریقہ ہے. تو اگر آپ علم میں بھی جمہوریت کو داخل کر دیں تو نتیجہ آپ جانتے ہیں کیا نکلے گا. یعنی اس کے بعد اس کابوس کو توڑنا کوئی آسان کام نہیں ہوتا, اس میں پھر صدیاں لگتی ہیں.
اور یہی ہوا ہے ہمارے ساتھ. جی,
اب اسی سوال کے تسلسل میں, جی, یہ جو آپ نے جواب دیا گاندھی صاحب, جو ہماری ہائر ایجوکیشن سیکٹر ہے نا, ہم نے پچھلے کوئی 15 سال سے تو کم از کم تحقیق کا نام تو بہت زیادہ لیا اور اس کے رواج کی کوشش بھی کی اداروں میں. اچھا, اس میں دو چیزیں جو اب ہم آج کل جس پہ پہنچے ہیں وہ یہ ہے کہ ایک تو ریلیونس اس ریسرچ کی جو ہم کرتے آ رہے ہیں, اور دوسرا یہ کہ جو اس کے تحقیق کے طریقے ہم نے اپنا رکھے ہیں. خاص طور پہ بالعمومی تو یہ سوشل سائنسز میں سب سبجیکٹ کے لیے درست ہے, لیکن اگر میں دین کی ریسرچ کے بارے میں بات کروں تو دیکھیے کہ جب میں طلباء کے دیکھتا ہوں پرپوزلز وغیرہ ریسرچ کے, تو اکثر ان میں جن موضوعات کو لیا جاتا ہے وہ عصر حاضر کے مسائل سے متعلق نہیں ہوتے. وہ اچھے تحقیقی موضوع ہوں گے لیکن ان کو کر لینے سے بھی معاشرے کا کوئی مسئلہ شاید حل ہوتا ہوا نظر نہیں آتا. اس ریلیونس کے بارے میں, یعنی پرابلم اور تحقیق کے ریلیونس پہ کیا کوئی قدغن ہے، کوئی سوچ میں پابندی ہے کہ ہم کس پہ ریسرچ کریں کس پہ نہ کریں؟ اور دوسری بات یہ کہ دیکھیں، تحقیق کے طریقے بہت سالوں سے ان میں بڑی تبدیلیاں آئیں سائنسی بنیادوں پہ، کیا ہمیں بھی اپنے جو طریقہ تحقیق تھے ان کو ان کے ساتھ ملا کے آگے چل کے تحقیق کو بہتر انداز میں کرنے کی طرف چلنا چاہیے، یا وہی جو تاریخی طور پر بیان کردہ طریقے تھے ماضی میں انہی کے ساتھ چلتے رہنا چاہیے؟
یعنی آپ کے دو سوال آتے ہیں، ریلیونس اور ریسرچ میتھڈالوجی.
اور میتھڈالوجی
دونوں بہت اہم چیزیں. آپ اگر آپ دیکھیں اپنی یونیورسٹیوں میں جا کے دیکھیں، آپ طلبہ سے بات کریں، اساتذہ سے بات کریں، تو میرا خیال ہے کہ انہوں نے خلاصہ کر دیا ہے کہ جو بہت بڑا مسئلہ پیش آتا ہے وہ یہ.
بالکل جی.
اب ان دونوں چیزوں کو آپ دیکھیے، یعنی آپ جب تحقیق کر رہے ہوتے ہیں تو تحقیق بھی بالکل اسی طرح کا ارتقائی عمل ہے جس طرح اس دنیا میں خدا کا قانون کار فرما ہے. آپ قدیم زمانے کی کوئی کتاب اٹھا لیں، مثال میں دے دیتا ہوں آپ کو، ہمارے ہاں اصول فقہ پر جو باقاعدہ طور پر کتاب سب سے پہلے لکھی گئی وہ امام شافعی کی الرسالہ ہے. امام شافعی بہت اچھا لکھنے والے، آپ اس کتاب کو اٹھائیے اور آج جس طرح کتاب لکھی جاتی ہے اس معیار پر کتاب کو دیکھیے. یعنی ایک تو ہے نا کتاب کا کانٹینٹ، کہ ایک بہت بڑے آدمی نے اپنے زمانے کے اصول کا تجزیہ کیا ہے جس پر لوگ دین پہ غور کر رہے تھے، اس کو دیکھا ہے. وہ میں اس وقت زیر بحث نہیں لا رہا،
ٹھیک ہے،
لیکن کتاب اپنی پریزنس کے طریقے پر کیسے اپنی بات بیان کرتی ہے، اگر آپ اس لحاظ سے دیکھیں تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ کوئی بڑے ابتدائی دور کی چیز ہے جو ہم پڑھ رہے ہیں.
ٹھیک ہے،
اس کا مطلب یہ ہے کہ بڑے سے بڑا آدمی، اعلیٰ سے اعلیٰ آدمی بھی اپنے دور سے بہت اوپر نہیں اٹھ سکتا. ریسرچ، تحقیق، اس کے کرنے کے طریقے، سوال یہ ہے کہ کیا یہ پہلی صدی میں رکے رہیں گے، کیا یہ دوسری صدی میں بیٹھے رہیں گے، کیا یہ پانچویں صدی تک محدود رہیں گے؟ یہ نہیں ہو سکتا. تصنیف کا طریقہ، تالیف کا طریقہ، کسی چیز کو کیسے بیان کرنا ہے، آپ نے حوالہ کس طریقے سے دینا ہے، ماخذ کو کیسے دیکھنا ہے، کسی چیز کے اندر اترنے کے لیے کیا طریقے ہیں، اس میں دنیا میں بہت کام ہوا ہے. اور دنیا کی بڑی یونیورسٹیوں میں، بڑے تحقیقی اداروں میں لوگوں نے اس پر نہ صرف یہ کہ کام کر کے دکھایا ہے، بلکہ اس پوری میتھڈالوجی کو مرتب کر کے ایک علم اور ایک فن بنا دیا ہے. اس کو لوگوں کو پڑھایا جانا چاہیے، یعنی انہیں بتانا چاہیے کہ جب آپ کو کوئی موضوع دیا جاتا ہے تو اس میں تحقیق کا مطلب کیا ہوتا ہے.
ٹھیک،
یہ نہیں ہے کہ ہمارے ہاں جو مسلمانوں کی تاریخ ہے وہ کوئی اس سے خالی ہے. اگر آپ غور کر کے دیکھیں تو ہمارے ہاں مثلا حدیث کا علم ہے، اس میں تحقیق کے نہایت اعلیٰ معیارات قائم کیے گئے. میں نے اپنی کتاب میں بھی اس کا اظہار کیا جو اسلام پر لکھی ہے، کہ ایک لمبے عرصے تک، اور یہ لمبے عرصہ یعنی کم سے کم دو دہائیوں پر محیط ہے، جس میں انتہائی شدت کے ساتھ میں نے یہ چاہا کہ محدثین نے جو اصول قائم کیے ہیں حدیث کو پرکھنے کے، ان کی غلطی سمجھنے کی کوشش کی ہے. تو میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ اس کے بعد میں نے اعتراف کیا ہے کہ ان میں آپ ایک حرف کا اضافہ نہیں کر سکتے، یعنی پرنسپل کے لحاظ سے. میں اطلاق کی بات نہیں کر رہا، آپ جب اصول قائم کرتے ہیں اور ان کا اطلاق کرتے ہیں تو اطلاق میں بہت غلطیاں ہوتی ہیں، لیکن بڑا غیر معمولی کام ہے. اسی طریقے سے ہمارے ہاں قانون سازی کے لیے بڑی اعلیٰ بنیادیں قائم کی گئیں، کم و بیش 1000 سال تک مسلمانوں کے فقہا نے رہنمائی کی ہے، اور اس کا اعتراف کرنا چاہیے. لیکن یہ سب کچھ جو کچھ ہے، یہ ایک دور میں کیا آپ بند کر دیں گے؟ اس کا راستہ ختم ہو جائے گا. ایک انسانی کام کو آپ آگے نہیں بڑھنے دیں گے. تو انسان جو کام بھی کرتا ہے، قرآن مجید نے دیکھی ایک بنیادی بات کہہ کے اس بحث کا خاتمہ کر دیا ہے کہ انسانی معاملات میں ارتقا بھی ہوگا، اس میں اختلافات بھی ہوں گے، اس میں آپ ٹرائل اور ایرر سے بھی گزریں گے. کسی انسانی کام کو اگر ایک فرد کی زندگی میں بھی آپ دیکھنا چاہیں تو وہ اس سے ماورا نہیں ہو سکتا. اور یہ قرآن مجید نے اصول بتا دیا کہ انسانی کام، یعنی آپ بڑے سے بڑے کسی مفکر کو پکڑ لیں، آپ بڑے سے بڑے کسی عالم کو پکڑ لیں، کسی ادیب کو پکڑ لیں، کسی سائنسدان کو پکڑ لیں، اس کا کام مصدر، ماخذ اور مدعا کے لحاظ سے ممکن نہیں ہے کہ ماورائے ارتقا ہو جائے، ہو نہیں سکتا. یعنی کیا ہوگا، آدمی ایک جگہ سے شروع کرے گا، جو اس کے گرد و پیش میں علم ہے اسی کو پہلے سچ مانے گا، پھر اس کو چیلنج کرنا شروع کرے گا، پھر آرا قائم کرے گا، پھر ٹرائل ایرر کے بہت سے مراحل سے گزرے گا، یہاں تک کہ وہ پختہ فکری کے ساتھ اپنی بات کہے گا، اور اس عمر میں پہنچنے کے بعد بھی پھر غلطیاں واضح ہونی شروع ہو جائیں. بڑے سے بڑے آدمی کو، یعنی آپ فال کے طریقے پر کسی آدمی کو پکڑ کے دیکھیے، تاریخ انسانی میں بہت بڑے لوگ ہیں نا جنہوں نے لوگوں کو متاثر کیا ہے، ایک ایک آدمی قرآن مجید کے اس بتائے ہوئے معیار کے اوپر پورا اترتا ہے کہ ماورائے ارتقا نہیں ہو سکتا. اچھا قرآن نے یہ بات کہنے کی ضرورت کیوں محسوس کی؟ اس نے کہا کہ یہ خدا کا کلام ہے، اس کے خدا کا کلام ہونے کی دلیل ہی یہ ہے کہ یہ مصدر اور کانٹینٹ دونوں میں ماورائے ارتقا ہے. قرآن کے الفاظ یہ ہے کہ لو کانا من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا، اگر یہ خدا کے سوا کسی انسان کا کلام ہوتا تو یہ ممکن نہیں تھا کہ اس کو پیش کرنے والے یعنی محمد الرسول اللہ ارتقاء کے مختلف مراحل سے نہ گزرتے اور خود کلام ارتقاء کے مراحل سے نہ گزرتا. یہ ہو نہیں سکتا. یعنی انسانی کلام میں اور خدائی کلام میں اس کو ایک فارق کے طور پر، مقیاس کے طور پر آگے رکھ دیا گیا. یہ بات تو اس لیے یہ مان لینا کہ دوسری صدی، تیسری صدی، چوتھی صدی میں ہمارے علم پر کفل لگ گیا ہے یا تحقیق پر کفل لگ گیا ہے، یہ نہیں مانا جا سکتا. تو اس وجہ سے یہ جو انہوں نے فرمایا کہ آپ کو تحقیق کی میتھڈالوجی میں جو کام دنیا میں ہوا ہے
اس کو اڈاپٹ
کرنا، علم کے معاملے پہ یہ مغرب اور مشرق کی تقسیم جو ہے یہ بالکل بے معنی ہے. علم بنیادی طور پر انسانیت کا سفر ہے. یعنی اگر وہ سفر کہیں یونان میں ہوا، کہیں مصر میں ہوا، کوئی ہندوستان میں ہوا،
وہاں سے
وہ بغداد میں ہوا، گرناتا میں ہوا، وہ کہیں اور ہوا، وہ آج اگر مثال کے طور پر مغرب کے اداروں میں ہو رہا ہے، یونیورسٹیوں میں ہو رہا ہے، یہ انسانیت کا سفر ہے. اس کو مغرب اور مشرق کی تقسیم سے بالاتر ہو کے دیکھنا چاہیے. یہ دیکھنا چاہیے کہ آپ نے جو سفر کیا اس میں آپ کہاں پہنچے، آپ کیا اس کو آگے لے جا سکتے ہیں. تو یہ جب تک آپ کے طالب علموں میں، اساتذہ میں، یونیورسٹیوں میں بیٹھے ہوئے لوگوں میں یہ چیز نہیں پیدا ہوگی کہ انسانیت جہاں پہنچی ہے مجھے اس سے آگے جانا ہے. ہمارے ہاں صورتحال یہ ہے کہ بھائی مذہب اور مذہبی عقائد میں تو آپ کو پیچھے جانا ہے، لیکن علم اور تحقیق میں تو آپ کو ہر حال میں آگے جانا ہے. یعنی اس میں آپ پیچھے جا ہی نہیں سکتے. تو پہلی بات یہ ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ ریلیونس، دیکھیے ابھی میں نے جو قرآن مجید کی بات آپ کے سامنے رکھی، ریلیونس کے رستے میں جو سب سے بڑی رکاوٹ ہے وہ ہمارے ماضی کے بعض تصورات. مثلا میں نے اپنی کتاب مقامات میں اجماع پر ایک مضمون لکھا ہے اور میں نے یہ بتایا کہ یہ اجماع کی بدعت جب ایجاد ہوئی تو اس کا لازمی اثر کیا پڑا، دین کی ریلیونس مجروح ہو گئی اس کے نتیجے میں. کیونکہ آپ کر کیا رہے ہیں، آپ کر یہ رہے ہیں کہ آپ انسانی فکر کو حتمی حیثیت دے رہے ہیں.
کیونکہ اجماع کہہ کر ہم پھر دروازہ بند کر دیتے ہیں، اس پہ تو بات ہو ہی نہیں سکتی.
یعنی اللہ کی کتاب تو اللہ کی کتاب ہے، وہ قیامت تک ریلیونٹ رہے گی. محمد الرسول اللہ کی سنت یا پیغمبروں کی سنت وہ تو اللہ کی ہدایت کے مطابق ہے تو قیامت تک ریلیونٹ رہے گی، لیکن اس کو سمجھنے کا عمل انسانوں نے کیا ہے. تو اس وجہ سے میں بہت ادب کے ساتھ اپنے فقہا کا، اپنے محدثین کا، اپنے علماء کا غایت احترام ملحوظ رکھتے ہوئے کہتا ہوں کہ ہماری جو اس وقت فکر ہے وہ ارریلیونٹ ہو چکی ہے. یعنی وہ اپنے دور کے لحاظ سے کمال کا کام رہا ہوگا، اس کے بڑے اثرات ہوئے، انہوں نے بہت سہارا دیا ہمارے قانونی نظام کو، لیکن اس وقت اس کی ریلیونس ختم ہو چکی.
اور خود انہوں نے بھی یہ دعویٰ نہیں کیا کہ ہمارے کام کو
کوئی انسان یہ دعویٰ کر نہیں سکتا. اصل میں جب آپ یہ کہتے ہیں کہ چار صدیوں یا پانچ صدیوں میں جو علم ڈیولپ ہوا ہے اس کو آج بھی ریلیونٹ کر کے دکھایا جائے تو آپ ایک خدائی دعویٰ کر رہے ہوتے ہیں.
صحیح.
ریلیونس تو لازمن انسانی کام کی ختم ہونی ہے. یعنی آج ہم جو گفتگو کر رہے ہیں اس نے بھی ایک دور تک ریلیونٹ رہنا ہے. اس کے بعد لازم ہے کہ نئے لوگ پیدا ہوں، لازم ہے کہ وہ لوگ سامنے آئیں کہ جو اپنے زمانے کے اس چیلنج کو پھر دیکھ سکیں. اسی طرح سے فہم یا سمجھنے کا عمل، یہ بھی ایک زندہ عمل ہے. آپ اس کو کسی دور میں بند نہیں کر سکتے، کسی شخص میں بند نہیں کر سکتے. آپ اس کو کسی دور میں بند کر دیں گے تو آپ تھوڑی دیر کے بعد دیکھیں گے کہ وہی چیز جو ایک چشمہ صافی ہے اس میں تعفن پیدا ہونا شروع ہو جائے گا. آپ اس کو کسی شخص میں بند کر دیں گے تو آپ خدا کے مقابلے میں یا خدا کے رسول کے مقابلے میں کچھ شخصیات کی پرستش میں مبتلا ہو جائیں گے. اس لیے ان دونوں سے خدا کی پناہ مانگنی چاہیے اور علم کے دریا کو بہتا دیکھنا، یہی در حقیقت انسانیت کا سب سے بڑا شرف. اس وجہ سے ریلیونس کا معاملہ جو ہے یہ آپ کے یہاں حل نہیں ہو سکتا جب تک کہ آپ اس اصول کو نہ مان لیں کہ ابدی حیثیت صرف اللہ کی کتاب اور پیغمبر کی ہدایت کو حاصل ہے اور کسی چیز کو ابدی حیثیت حاصل نہیں ہے. خواہ وہ ہماری فقہ ہے، خواہ وہ ہمارے محدثین کا کام ہے، وہ ہمارے سراخوں پر اس کا احترام، اس سے ہم فائدہ اٹھائیں گے، لیکن یہ کہ ہم اس کو کوئی ابدی چیز سمجھ لیں کہ جو چیلنج نہیں کی جا سکتی تو بس علم کا دروازہ بند
ہو گیا. جناب
آج کل تعلیمی ماحول میں عصری اداروں میں اور مذہبی اداروں میں جو سکیم آف سٹڈیز ہم بچوں کو پرووائڈ کرتے ہیں، کیا اس میں تحقیق اور تخلیقی صلاحیتوں کو نکھارنے کے لیے گنجائش موجود ہے؟
نہیں، اس میں کوئی گنجائش موجود نہیں ہے.
یہ انحطاط کی بڑی وجہ ہو سکتی ہے.
جب آپ یہ بات اصول میں مان لیں گے، اور ایک نوجوان کو اس میں، اس سے بھی آگے کی ایک بات ہے، وہ بات یہ ہے کہ آپ کے جو مذہبی ادارے ہیں وہ ابتدا ہی ایک غلط جگہ سے کرتے ہیں. یعنی تعلیم کے معاملے میں میں اس اصول کو بارہا بیان کر چکا ہوں کہ پہلے 12 سال کی تعلیم کسی مضمون کے اختصاص کی نہیں ہو سکتی. یعنی یہ گوارا ہی نہیں کیا جا سکتا کہ آپ ایک بچے کے بارے میں یہ طے کر دیں کہ اب ہم اس کو ڈاکٹری کے اسکول میں بھیج رہے ہیں. بھیجتے ہیں آپ کسی کو؟ کبھی بھی نہیں بھیجتے. انجینئرنگ کے اسکول میں بھیج رہے ہیں. ہم اس بچے کو بزنس ایڈمنسٹریشن کے اسکول میں بھیج رہے ہیں. یعنی اسکول کی تعلیم نام ہی اصل میں براڈ بیس تعلیم کا ہے، وسیع بنیاد تعلیم. وسیع بنیاد تعلیم کیا کرتی ہے؟ وہ یہ کرتی ہے کہ آپ کو ایک عمومی ایکسپوجر دیتی ہے. آپ کو یہ بتاتی ہے کہ مثال کے طور پر آپ کی ضرورت کے لحاظ سے کون سی لینگویجز آپ کو سیکھنی چاہیے، کون سی زبانیں سیکھنی چاہیے. وہ یورپ کے لوگوں کے لیے ایک الگ نظام ہو سکتا ہے، وہ آپ کے لیے الگ ہو سکتا ہے، وہ مشرق بعید کے لوگوں کے لیے الگ ہو سکتا ہے. تو سب سے پہلے آپ کو یہ طے کرنا پڑتا ہے کہ اچھا مجھے کون کون سی زبانیں جو ہے وہ لازمن آنی چاہیے. ایک، دو، تین، کچھ بھی ہو سکتی. اچھا کون سے فنون ہیں جو ایک بچے کو لازمن سیکھنے چاہیے؟ مثلا ریاضی ایک فن ہے، موسیقی ایک فن ہے، غنا ایک فن ہے، عروض ایک فن ہے، ڈرائنگ ایک فن ہے. تو کون سی چیزیں ہیں کہ جو آپ کے بچے کو لازمن آنی چاہیے؟ یہ ضروری نہیں کہ ان کا ماہر بن جائے، لیکن کچھ نہ کچھ اس کو اس سے شناسائی ہونی چاہیے. اچھا اسی طریقے سے اگر آپ کے زمانے میں یا آپ کے گرد و پیش میں تاریخ ہے، جغرافیہ ہے، معاشرتی علوم ہے، ان میں کچھ حقائق ضروری ہو گئے ہیں، تو وہ کتنے اس کے علم میں ہونے چاہیے؟ اسی طرح بنیادی اخلاقیات سے اسے کتنا واقف ہونا چاہیے؟ جس شہریت سے اب اس کو واسطہ پڑنے والا ہے اس کے کیا تقاضے ہیں، اس کے کیا آداب ہیں، کیا رسوم ہیں جن سے اس کی واقفیت ہونی چاہیے؟ یہ میں نے ایک جنرل سی بات کی، عمومی بات کی. تو آپ کا جو براڈ بیس تعلیم ہے وہ اس کو کہتے ہیں. یہ براڈ بیس تعلیم اصل میں یہ شعور دیتی ہے کہ مجھے اب کس طرف جانا ہے. ہمارے یہاں تو خیر وہ بھی والدین نہیں جانے دیتے، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ جو باقی کام ہے سوسائٹی نے کرنا ہوتا ہے وہ تو کر چکی ہوتی ہے. وہ یہ طے کرتے ہیں کہ اس وقت تو سب بچے انجینئر بن رہے ہیں، اس لیے تم یہ سوچ کیسے سکتے ہو کہ تمہیں کوئی اور بھی کچھ بننا ہے؟ نہیں، یہ معلوم کیا جائے کہ اب اس بچے کے اندر کیا صلاحیت ہے، وہ دنیا میں کس فن میں، کس علم میں جا کے کوئی مقام پیدا کر سکتا ہے، اس کے اندر پڑھنے پڑھانے کی صلاحیت ہے بھی یا نہیں، وہ ایک ہنر مند بنے گا. یہ تمام چیزیں جتنی ہیں یہ طے ہوتی ہیں. اس میں فرق کر لیجئے کہ ایک بچے کے بارے میں یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس کے اندر ایک فطری ایپٹیچیوڈ رجحان طبع موجود ہے کہ وہ عالم بننا چاہتا ہے، اس کا فیصلہ یہ ہے، تو عالم اسی کو بننا چاہیے. یعنی پہلی بنیادی بات یہ ہے. آپ پکڑتے ہیں، پکڑ کے آپ 15, 20, 30, 200 ہزار لوگوں کو ایک جگہ ڈال دیتے ہیں اور کہتے ہیں عالم بنو. مجھے نہیں معلوم کہ اللہ تعالیٰ نے ان میں سے کس کو ترخوان بننے کے لیے پیدا کیا، کس کو انجینئر بننے کے لیے پیدا کیا، کس کو ہنرمند بننے کے لیے پیدا کیا، کس کو مصور بننے کے لیے پیدا کیا، کس کو شاعر بننے کے لیے پیدا کیا. تو یہ براڈ بیس تعلیم کے بغیر کسی بھی فن یا علم کی، میں یہ صرف مذہبی تعلیم کے بارے میں نہیں عرض کر رہا. یعنی اگر کوئی ڈاکٹروں کا مدرسہ قائم کرے، فرض کر لیجیے، تو یہ قوم کی صحت کا بہت برا حال ہو گیا ہے، ہم ایک مدرسہ قائم کر رہے ہیں جس میں صرف ڈاکٹر بنائیں گے، تو میں اس کے خلاف بھی ایسے ہی احتجاج کروں، کیونکہ یہ میرے نزدیک بنیادی انسانی حقوق کے خلاف. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اس طرح کے چھوٹے ذہن کے بچوں کو آپ اگر کسی اختصاصی مضمون کی تعلیم دینا چاہیں گے تو یہ تحقیقی ہو ہی نہیں سکتی، یہ لازمن تقلیدی ہوگی.
صحیح بات، تقلیدی.
اور جب لازمن تقلیدی ہوگی تو اس کا آپ جانتے ہیں نتیجہ کیا نکلے گا؟ وہ وقت جو انسان کے نشو و نما پانے، کلی کی طرح کھلنے کا موسم ہوتا ہے، آپ نے اس میں اسے بند کر دیا. اب یہ مثالیں نہ دیجئے گا کہ اس کے باوجود لوگ پیدا ہو جاتے ہیں، یقیناً ہوتے ہیں. یعنی وہ تو آپ برے سے برا ماحول بھی اگر دے دیں تو غیر معمولی لوگ ہر جگہ پیدا ہو جائیں گے. جب ہم کسی نظام پر گفتگو کر رہے ہوتے ہیں تو مجموعی حیثیت سے گفتگو کر رہے ہوتے ہیں. برے سے برے نظام میں اعلیٰ سے اعلیٰ آدمی پیدا ہو جائے، یعنی وہ چیز اصل میں مثال کے طور پر نہیں پیش کی جا سکتی، لیکن بحثیت مجموعی یہ رویہ، یہ طرز عمل درست نہیں.
صحیح.
اس کے بعد اب آپ پڑھاتے کیا ہیں؟ آپ جو کچھ پڑھاتے ہیں اس کی بنیاد ہی آپ نے اس پر قائم رکھی ہے کہ دیکھیے محمد رسول اللہ دنیا میں تشریف لائے، انہوں نے آ کے خدا کا دین دیا، اس دین کو بہت سے اکابر نے سمجھا ہے، اب ہمارا کام کیا ہے، ہم اس کو جانیں، اس کو اپنائیں، اس کا دفاع کریں۔ اب جب آپ نے صورتحال یہ پیدا کر دی تو مجھے یہ بتائیے کہ پھر قرآن مجید کو کون اٹھا کے دیکھے گا کہ اس میں کیا بات لکھی ہوئی ہے، کسی روایت کو کون اٹھا کے دیکھے گا کہ اصل میں اس کا مفہوم کیا ہے۔ تو غیر معمولی صلاحیتوں کے بعض لوگ ہیں جو پھر اس کو چیلنج کر دیتے ہیں، مثلا میں بتا سکتا ہوں کہ ہمارے قدیم نظام میں بھی بڑے غیر معمولی لوگ بعض پیدا ہو گئے، لیکن بحثیت مجموعی ایک تقلیدی ذہن ہے جو ہمارے پورے سوسائٹی کے نظام میں دراتا ہے۔ وہ تقلیدی ذہن ایک دو تو نہیں ہوتا، ہزاروں کی تعداد میں ہوتے ہیں، ہزاروں کی تعداد میں۔ تو جس وقت آپ کو علمی اور تحقیقی رائے قائم کرتے ہیں تو ان کی طرف سے رد عمل آتا ہے، اور وہ رد عمل گلی بازار میں آنا شروع ہو جاتا ہے، بلکہ اس کے بعد آپ کے جہنم واصل ہونے کی دعائیں ان کے منہ سے نکلنا شروع ہو جاتی ہیں۔
آپ کا رہنا محال ہو جاتا ہے یہاں پر، آپ نہیں رہ سکتے اس سوسائٹی میں پھر۔ جی
رامجی صاحب، ہم اپنے ارد گرد جب ایجادات کی دنیا میں دیکھتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ زیادہ تر ایجادات اور تحقیقی اور تخلیقی کام جو ہے وہ ان ممالک یا دنیا کے ان حصوں سے آ رہا ہے جہاں پر مذہب کا انفلوئنس بہت کم ہے، اور وہ خطے یا حصے جہاں پر مذہب کا انفلوئنس انفرادی سطح پر بھی اور اجتماعی سطح پر بھی بہت زیادہ ہے، اگر ہم اوور آل ڈیٹا بھی کلیکٹ کریں اور ڈیٹا اویلیبل بھی ہے اور ایک انڈیکس بنائیں، تو ہم جانتے ہیں کہ جہاں مذہب کا انفلوئنس جتنا زیادہ ہے وہاں پر تحقیقی تخلیقی اور جدت کا معیار اتنا ہی پست ہے۔ اس سے میرے ذہن میں اور بہت سے دوسرے ذہنوں میں ایک تاثر پیدا ہوتا ہے، وہ تاثر یہ پیدا ہوتا ہے کہ شاید مذہب جو ہے وہ تحقیق تخلیق اور جدت کی راہ میں ایک رکاوٹ ہے۔ تو اس پر تھوڑی روشنی ڈالیے، کیا یہ واقعی ایسا ہے کہ یہ صرف یہ ایک ایسی بات ہے؟
مجھے 100% اتفاق ہے آپ سے، صرف ایک لفظ کی تبدیلی کے ساتھ، مذہب کا انفلوئنس نہیں، مذہبی پیشواؤں کا انفلوئنس۔ یعنی جس سوسائٹی میں مذہبی پیشواؤں کو خصوصی حیثیت حاصل ہو جائے گی، اس کے لیے مخصوص اصطلاحات ایجاد ہو جائیں گی، جیسے کہ آپ اگر قدیم یورپی معاشرے کا مطالعہ کریں تو یہی کچھ ہو گیا تھا وہاں پہ، یعنی مذہبی لوگ ہی پوری سوسائٹی کو کنٹرول کر رہے تھے، وہ بتاتے تھے کہ کیا حق ہے کیا باطل ہے، ان کی تعبیر فائنل تعبیر ہے، ان کا ایک پورا کا پورا نظام وجود میں آ گیا تھا، انہوں نے توڑا اس کو۔ یعنی ایسا نہیں ہوا کہ مذہب کے خلاف کوئی بغاوت ہوئی، آپ اگر اس بغاوت کی تاریخ پڑھیں، یعنی جو ریفارمیشن کی تحریک چلی یا اس کے بعد رینائسنس کی تحریک چلی، تو اس میں اصل ہدف مذہب نہیں تھا، اصل ہدف مذہبی پیشوا تھے، روایت تھی، یا ہمارے ہاں کی تعبیر مستعار لے لیں تو وہ اجماع جو پاپائیت کے پورے ادارے میں وجود پذیر ہو گیا ہوا تھا۔ یہ چیز ہے جس کو چیلنج کیا گیا، آزادی، یعنی سوچ کی آزادی، فکر کی آزادی، تحقیق کی آزادی، رائے دینے کی آزادی، اس کو ایک قدر کے طور پر قبول کر لیا گیا آہستہ آہستہ۔ اس سے آپ کو یہ تاثر ہوتا ہے، ہمارے ہاں اس طرح کا پاپائیت کا نظام کبھی نہیں رہا، اس طرح کا استبداد بھی کبھی نہیں رہا، لیکن یہ اثر ضرور موجود ہے کہ اگر آپ مثال کے طور پر مذہبیات میں کوئی رائے قائم کریں یا کوئی نئی بات کہیں، یا آپ یہ کہیں کہ قرآن مجید کا مطلب یہ ہے، تو جو پہلا سوال آپ سے ہوتا ہے وہ سوال یہ ہوتا ہے، اس سے پہلے لوگوں کو یہ بات کیوں نہیں سوجی، ہمارے اکابر نے تو ایسا نہیں کہا، یہ ہمارے اسلاف کی رائے تو نہیں ہے۔ یہ جو سوال آپ کے سامنے آتا ہے، یہ سوال ایک خاص طرح کا ذہنی اور فکری استبداد پیدا کر دیتا ہے۔ اچھا، اب اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اس کا نتیجہ نکلتا ہے کہ آدمی کے سامنے ایک دوراہ ہوتا ہے، کراس روڈ پر وہ کھڑا ہو جاتا ہے کہ میں اب پوری سوسائٹی میں اپنی یہ حیثیت عرفی ختم کروں، یا جو چیز میں محسوس کر رہا ہوں وہ کہوں۔ ہر آدمی اس پلسرات سے نہیں گزر سکتا، بہت تھوڑے لوگ ہوتے ہیں۔ یعنی کون آدمی جو ہے وہ یہ خطرہ مول لے کہ نہ اس کا ایمان سلامت رہے لوگوں کی نگاہ میں، نہ اس کا دین سلامت رہے لوگوں کی نگاہ میں، نہ اس کی حیثیت عرفی قائم رہے لوگوں کی نگاہ، یہاں تک کہ جان و مال بھی خطرے میں آ جائے۔ تو یہ جو پہلو ہے، یہ اصل میں ہماری توجہ کا حامل ہونا چاہیے بنیادی طور پر، کہ ہم اپنے مذہبی فکر میں یا اپنے مذہبی علماء میں یا مذہب پہ کام کرنے والے لوگوں میں وہ چیز پیدا کریں۔ یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ اس طرح کا کوئی پاپائیت کا ادارہ سوائے اس کے مسلمانوں کے ظاہر آپ جانتے ہیں دو بڑے گروہ ہیں تو ان میں سے ایک گروہ کے ہاں تو یہ چیز موجود ہے کہ ان کے ہاں کسی نہ کسی کو مر جائے تقلید ہونا ہے یا ایک خصوصی حیثیت حاصل ہونی ہے بلکہ اگر کبھی ان کے ہاں کوئی سیاسی نظام بھی قائم ہوا ہے تو اس سیاسی نظام میں بھی علماء کو خصوصی حیثیت حاصل ہوتی ہے لیکن جو دوسرا بڑا گروہ ہے جس کو آپ سنی اسلام کہتے ہیں اس میں یہ چیز موجود نہیں ہے تو دونوں جانب اس بات کی ضرورت ہے کہ لوگوں کو یہ بتایا جائے کہ یہ طریقہ جو اختیار کیا گیا ہے یہ طریقہ محمد الرسول نے ختم کر دیا تھا یعنی اب انسان آزاد ہے اور ان کو وہ آزاد ماحول ملنا چاہیے جس میں وہ کام کریں گے اس میں دیکھیے لوگ اس کے خلاف بات کیا کہیں گے کہ جی اس سے لوگ غلط باتیں بیان کر دیں گے اور ایک آدمی جو کمپیٹنٹ نہیں ہے وہ اٹھ کے بات کر لے گا بھائی کیا قیامت آ جائے گی ایک کمپیٹنٹ آدمی اس کی غلطی باتیں کر دے گا بتا دے گا اس کو تو غلطی واضح کرنے کا کام اگر استدلال سے ہوگا یعنی آپ دلیل کی بنیاد پر بتائیں گے کہ یہ بات آپ کی غلط ہے تو آپ دیکھیں گے کچھ دیر کے بعد صحیح بات ہی اپنی جگہ پہ قائم رہتی ہے بلکہ میں آپ سے عرض کروں کہ اگر آپ استدلال کو فیصلہ کرنے دیں تو وہ صحیح بات کے قائم رہنے کا ذریعہ بنتا ہے اور اگر آپ استدلال کو روکیں تو غلط باتوں پر اجماع کا امکان پیدا ہو جاتا ہے
ہم سب اسی سے متعلق ایک سوال ہے اسی کے ساتھ جڑا ہوا کیا آپ نے بھی دین کا بہت بہت گہرائی سے مطالعہ کر رکھا ہے ہم بھی تھوڑا بہت پڑھتے ہیں کیا پورے اعتماد سے یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ جو دین اسلام ہے وہ دین اسلام جس کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا وہ اپنی اصل میں تخلیق تحقیق اور جدت کو روکتا نہیں بلکہ اس کو انکریج کرتا ہے
یہ بات یعنی جتنا آپ نے فرمایا 100% میں کہتا ہوں 1000% یقین کے ساتھ کہی جا سکتی ہے اس لیے کہ میں تو جب قرآن مجید کو پڑھتا ہوں اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ارشادات کا مطالعہ کرتا ہوں تو مجھے محسوس ہوتا ہے کہ اگر ہم غور نہیں کریں گے فکر نہیں کریں گے تدبر نہیں کریں گے چیزوں کو نہیں دیکھیں گے تو ہمارے اندر وہ الہی بصیرت بھی پیدا نہیں ہوگی جو مذہبی ذہن کی ناگزیر غذا یعنی غور اور فکر ہمیں تو ذکر اور فکر دونوں کی تعلیم دی گئی ہے اور ذکر کا مطلب بھی بدقسمتی سے لوگوں نے لے لیا کہ کچھ کلمات کو دہرانے کا نام ذکر ہے آپ دیکھیے قرآن کی اصطلاح میں ذکر یاد دہانی کا نام ہے یعنی حقائق کو آپ بار بار ذہن کی سطح پر لائیں جو حقائق آپ نے مانے ہوئے ہیں وہ غفلت میں کہیں نہ پڑے رہ جائیں قمول میں نہ پڑے رہ جائیں بلکہ ان کو آپ بار بار ذہن کی شعوری سطح کے اوپر لا کر ان کا جائزہ لیتے رہیں ان کو دیکھتے رہیں تو قرآن اپنی اصطلاح میں اس کو ذکر کہتا ہے اب ظاہر بات ہے کہ اس میں ایک بہت بڑی چیز اللہ تعالیٰ کی یاد دہانی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی یاد دہانی کے لیے بہت پاکیزہ الفاظ کوئی تسبیح کے الفاظ وہ بھی انسان کی زبان پر جاری ہو جاتے ہیں لیکن اس کے پیچھے صحیح فکر ہونا چاہیے تو فکر کے بغیر یہ ہو نہیں سکتا قرآن مجید نے کیا طریقہ اختیار کیا یعنی کیا یہ طریقہ اختیار کیا کہ جیسے ہی وہ آیا تو آ کے اس نے کوئی 5-7 عقائد بیان کر دیے کوئی 15-20 احکام بیان کر دیے اس کے بعد آپ سے کہا کہ جاؤ اللہ تعالیٰ کا فرمان آگے اس پہ عمل کرو کیا ایسا ہے یعنی آپ اگر قرآن کو پڑھ کر دیکھیں تو اس میں جو موضوعات ہیں ایمانیات اور اخلاقیات کے یا شریعت کے بہت آسانی کے ساتھ ان کی فہرست بندی اگر آپ کریں تو سورہ بقرہ کے ابتدائی 10 صفحات کافی باقی قرآن کیا ہے یعنی یہ اتنی بڑی کتاب آخر کیا بتا رہی ہے وہ حقیقت میں آپ کو توجہ دلا رہی ہے کہ یہ حقائق کس استدلال پر مبنی ہے آپ کو ان پر غور کیسے کرنا ہے اور پھر بار بار کہتی ہے کہ اگر تم عقل سے کام نہیں لوگے تدبر سے کام نہیں لوگے فکر سے کام نہیں لوگے غور و خوض نہیں کرو گے تو مذہبی حقائق سے بھی محروم رہ جاؤ گے ظاہر ہے کہ اس کا موضوع سائنسی حقائق نہیں ہے لیکن جب مذہبی حقائق جیسی چیز جن کے بارے میں عام تاثر یہی ہوتا ہے کہ یہ کوئی ایمان دل غیب کی چیز ہے مان لیا آپ نے ان کے بارے میں وہ یہ اصرار کر رہی ہے تو آپ خود سوچئے کہ اس کا لازمی نتیجہ کیا نکلے گا اس کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ وہ چیزیں جو آپ کی دنیا سے متعلق ہیں ان پر تو آپ کو ادھیڑ ادھیڑ کر غور کرنا ہے تو اس وجہ سے میں تو اس معاملے میں پورا یقین رکھتا ہوں کہ میں جس مذہب کو باندھتا ہوں یا جس کی کتاب قرآن مجید ہے بلکہ قرآن مجید کیا آپ پرانے صاحب کا بھی اگر مطالعہ کریں یعنی آپ تورات کا مطالعہ کریں آپ انجیل کا مطالعہ کریں آپ زبور کا مطالعہ کریں تو وہ بھی آپ کے اندر یہ احساس پیدا کرتی ہے کہ چیزوں کو آپ نے ان کی روح میں اتر کے سمجھنا ہے سیدنا مسیح علیہ السلام کی انجیل کیا ہے یعنی جو قانون ہے وہ تو ان کے لیے بھی وہی ہے جو تورات میں بیان ہو گیا تھا بنی اسرائیل کے اندر وہ تشریف لائے تھے انہوں نے قانون کے پیچھے کی حکمت کی طرف توجہ دلائی یعنی یہ دین کھڑا کس بنیاد پر ہے، اس کے بنیادی حقائق کیا ہے؟ اگر آپ ان بنیادی حقائق کا صحیح ادراک نہیں رکھتے تو پھر آپ اس دین کو بھی بے روح کر کے رکھ دیں گے. تو وہ سب کا سب اگر آپ غور کریں تو دین کی حقیقت، اس کی حکمت، اس کے پیچھے کار فرما استدلال ہے جس کو انہوں نے واضح کرنے کی کوشش کی ہے. البتہ یہ بالکل درست ہے کہ جب کبھی ہم محض عقیدت سے کوئی چیز پڑھتے ہیں تو بعض اوقات اس کی اس روح کو نظر انداز کر دیتے ہیں. قرآن مجید کے ساتھ بھی یہی ہے. یعنی اگر آپ نے مثال کے طور پر قرآن مجید کے پارے تقسیم کر دیے کہ یہ حضرت دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، ذرا بخشوا لیجیے، آپ یہ بتائیے کہ اس وقت تو آدمی کا ذہن کھلا ہی نہیں ہے کہ وہ قرآن کو اس لحاظ سے پڑھے. یا آپ نے یہ کہا کہ چلیے کچھ دیر کے لیے ثواب حاصل کرنے کے لیے تلاوت. یعنی میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ اتنی عمر ہو گئی، کم و بیش 40-50 سال کی اب پبلک لائف بھی ہے، لوگوں کا بنیادی مسئلہ کیا ہے کہ قرآن پڑھنے سے ثواب ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ یعنی آپ سوچئے، پورے قرآن میں یہ مسئلہ زیر بحث نہیں ہے، حدیث کے ذخیرے میں بھی یہ مسئلہ زیر بحث نہیں ہے. ثواب میں نے لوگوں کو بتایا کہ ثواب یتیم کے سر پر ہاتھ رکھنے سے ہوتا ہے. ثواب کے کام جو ہے تو قرآن نے گن گن کے بتا دیے ہیں. کسی بیوہ کو سہارا دینے سے ہوتا ہے، کسی غریب کی مدد کرنے سے ہوتا ہے. تو ثواب کے کام یہ ہیں. لیکن ثواب اور اجر وہ ہمارے ہاں مخصوص ہو گیا ہے، جبکہ اللہ کی کتاب یہ کہتی ہے کہ کتاب انزلناہ مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب. یہ بابرکت کتاب اس لیے نازل کی گئی ہے کہ لوگ اس کی آیتوں پر غور کریں اور عقل والے اس سے نصیحت حاصل کریں. اب آپ اس کے ایک ایک لفظ پر غور کیجیے جو قرآن مجید نے اپنے بارے میں کہا ہے. اس کی آیتوں پر غور کریں. آیتیں آپ نے سوچے سمجھے بغیر پڑھ لی، آپ نے ان کے ترجمے، ان کے مفہوم پر غور کیے بغیر پڑھ لی، آپ کے ذہن میں کوئی سوال پیدا ہوا اس کو بھی آپ نے دائیں طرف بائیں طرف رکھ کے پڑھ لی، تو تدبر کا حق ادا ہو جائے گا. یعنی اللہ کی آیتوں پر تدبر کا مطلب کیا ہے؟ وہ آپ کی روح کی غذا بنے، آپ کے ذہن کے اندر ارتعاش پیدا کرے، آپ کے فکر میں اضطراب پیدا کرے، وہ سوالات سامنے لائیں جن کو آپ ایک عمل سے گزاریں اور اس کے بعد آپ اس سے نتائج نکالیں. اگر کسی موقع پر کوئی اشکال پیدا ہو اس کو رفع کریں. آپ علم کے سچے طالب بنیں. آپ ایک ایک چیز کو جاننے کی صحیح کریں. آپ عام آدمی ہیں تو عام آدمی کی سطح پر، عالم ہیں تو عالم کی سطح پر، محقق ہیں تو محقق کی سطح پر. بولے یہ تذکرہ اولو الالباب، عقل والے اس سے نصیحت حاصل کریں. یعنی پہلی بنیادی چیز یہ ہے کہ آپ کی عقل بیدار ہو. یعنی انسان تو سارے ہی ہیں، یہ نہیں کہا کہ انسان نہیں، عقل والے اس سے نصیحت حاصل کریں. جو آدمی اپنی عقل کو بیدار کرے گا وہی اس سے نصیحت پائے گا. اور عقل کو بیدار کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اسے ان آفات سے نجات دلائی جائے جن میں عام طور پر ہم اس کو مبتلا کر لیتے ہیں. یعنی ہے تو وہ روشنی، لیکن اگر آپ نے ایک چادر اس کے اوپر ڈال دی ہے تو پھر کیا کر لیں اس معاملے میں. اس لیے اللہ تعالیٰ کی کتاب تو بہت واضح ہے اس معاملے میں، باقی ہم جو جی چاہتے ہیں اس میں سے برآمد کر لیتے ہیں.
جی جاوید صاحب، میرا سوال یہ ہے کہ آپ نے ابھی اجماع کی بات کی، اجتہاد کو اس سے ہم جان چھڑاتے ہیں غور و فکر سے. یعنی ایک طالب علم کی حیثیت سے مجھے نہیں ملتا 1400 سال میں کسی بادشاہ نے سارے دنیا کے علماء کو جمع کیا ہو، اس پر کسی مسئلے پر رائے لی ہو سارے علماء سے، اور سب نے یک زبان ہو کے جواب دیا ہو کہ ہماری رائے یہ ہے، اور پھر یہ طے کر دیا ہو، لکھ دیا گیا ہو اور مختوطہ تیار کر دیا ہو گیا ہو، اس مسئلے پر اجماع ہو گیا. تو کیا یہ عقلی طور پہ بھی ممکن ہے جس اجماع کی ہم بات کرتے ہیں؟
یہ کسی لحاظ سے بھی کوئی قابل فہم بات ہی نہیں ہوا. اسی وجہ سے بڑے بعض اہل علم کو یہ کہنا پڑا کہ من ادعی الاجماع فقط کذب، جس آدمی نے اجماع کا دعویٰ کیا اس نے جھوٹ بولا. کیوں کہنا پڑا؟ یعنی یہ کہاں ممکن ہے کہ سب اہل علم جمع ہوں، ان کے مابین تبادلہ خیالات ہو، وہ یہ بات کرے. عام طور پر کیا ہوتا ہے کہ رائے کیا چل رہی ہے، اچھا مختلف کتابوں میں کیا لکھی ہوئی ہے، مختلف فرقوں کے یا مختلف گروہوں کے علماء کیا بات کہہ رہے ہیں. یہ بڑی اہم چیز ہے. ظاہر ہے کہ جب ہم سائنس پر کام کرتے ہیں، تاریخ پر کام کرتے ہیں، ہم سوشل سائنسز میں کوئی کام کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ پہلے اہل علم کی کیا آ رہا ہے. یعنی اگر کوئی آدمی ماضی کے علم سے اپنے آپ کو منقطع کر کے آگے بڑھے گا تو بڑھ ہی نہیں سکتا. آج اگر آپ فیصلہ کر لیں سائنس کے معاملے میں کہ آپ یہ نہیں دیکھیں گے کہ اس پچھلے 400-500 سال میں کیا تحقیق ہو چکی ہے، تو پھر آپ ارسطو کے دور میں جا چلے جائیں گے. علم کے لیے آگے بڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ پہلے جو علم موجود ہے اس کو آپ علم کی تراث کہتے ہیں، میراث کہتے ہیں، آپ کی گرفت ہو اس کے اوپر. لیکن ایک چیز ہے اس علم کو ایک میراث کے طور پر لے کے چلنا، اور ایک چیز یہ ہے کہ اس کو اپنے لیے حق و باطل کا معیار بنا لینا. تو یہ اجماع کوئی چیز نہیں. میں نے تو صاف لکھ دیا اس معاملے میں کہ یہ بالکل بدعت ہے. یعنی ہمارے ہاں دین کا ماخذ قرآن مجید ہے, پیغمبر کی سنت ہے. اس کے بعد جن امور میں قرآن یا سنت میں ہمیں کوئی ہدایت نہیں ملتی وہاں ہم اجتہاد کریں گے.
تھینک یو ویری مچ جاوید صاحب, آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے وقت نکالا. آپ تمام حضرات کا بھی شکریہ, آپ یہاں پر تشریف لائے. ناظرین, آج ہم نے گفتگو کی ہمارا تخلیقی اور تحقیقی انحطاط, اس کے اسباب و تدارک, اور دو تین باتیں جو بڑی واضح ہو کر سامنے آئیں وہ یہ کہ جو ہمارا یہاں پر ایک استبدادی جو ماحول ہے یا جو ایک تقلیدی ذہن ہے, یہ بہت بڑی رکاوٹیں ہیں جس کی وجہ سے ہم تحقیق اور تخلیق کے معیار پر پورے نہیں اترتے اور اس کی طرف, اس میدان کی طرف جانے کی کوشش بھی نہیں کرتے. اور جو چند ایک لوگ اس کی طرف جاتے ہیں اور اپنی تحقیق اور انویسٹیگیشن سے جب نئے حالات کا جائزہ لیتے ہیں اور نئے نتائج کی طرف آتے ہیں, تو ظاہر ہے کہ ان کے اوپر بہت ساری پابندیاں, بہت ساری مشکلات ہوتی ہیں, جس کی وجہ سے پھر دوسرے لوگ بھی جو ہے وہ ڈسکریج ہوتے ہیں اور اس طرح سے یہ تخلیقی جو سفر ہے وہ پورا نہیں ہو پاتا. آج ہم نے اس پہ گفتگو کی, لیکن بہت سارے ایسے سوالات ہیں جو یقیناً آپ کے ذہنوں میں بھی ہوں گے اور یہاں پر بھی موجود بہت سارے سوالات ہوں گے جو اس ڈسکشن سے جنم لیا ہوگا. جن سوالات نے ہم ان شاء اللہ تعالی اگلے پروگرام میں اسی ٹاپک کو کیری آن کریں گے اور یہیں سے گفتگو کا آغاز کریں گے. اگلے پروگرام تک کے لیے زبیر احمد کو اجازت دیجیے.